الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و محتار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے کہ جس نے مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور ان ساری مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات یہ انسان کو بنایا ہے، اور انسانوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو اپنے قرب سے نوازا، اور پھر ان میں بھی بالخصوص اگر آگے چلیں تو اولیاء کرام سے بھی آگے انبیاء کرام علیہ السلام منصب نبوت پر سرفراز ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک انتہائی مقام کو جا پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے پر کرم فرمایا انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر یہ ایسا وصف دے دیا کہ وہ وصف عطا کرنے کے بعد واپس نہیں لیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا نبی ہونا یہ بڑی عظمت والی بات ہے، یہ بڑی شان والی بات ہے، یہ بڑی رفعت والی بات ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر آ کر ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، ایمان کی حدوں سے وہ بندہ باہر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جن مبارک اوصاف سے، جن مبارک خصوصیات سے، جن اعلیٰ کرداروں سے اللہ کریم نے انہیں فیض یاب فرمایا تھا، شرف یاب فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان مبارک عادات کا فیضان اور حصہ عطا فرمائے۔ آج ہم نے اپنے سلسلے کا موضوع رکھا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق، اخلاق انبیاء کرام علیہ السلام۔ اس پر انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے، سلسلے میں شامل رہیے، اول تا آخر شامل رہیے، انشاءاللہ اس کی آپ کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما آمنت بالله صدق الله العظيم.
سبحان الله. آئیے کلام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شفیع خیر الانام ہوگا گناہگاروں کا روز محشر. شفیع خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. وہی مصطفیٰ اسی شفاعت سے کام ہوگا اسی شفاعت سے کام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار مہام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. انہیں جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا. دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے ہر لب پہ نام ہوگا. دہائی سب ان کی دیتے ہوں گے انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. رات و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا. دلہن بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے انہی کی مرضی پہ کام ہوگا انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے انہی کی مرضی پہ کام ہوگا جدھر خدا ہے ادھر ادھر نبی ہے ادھر خدا ہے خدائی بھر سب ادھر پھرے گی خدائی بھر سب ادھر پھرے گی ادھر وہ عالی مقام ہوگا اور حضور ہوا جو حاضر تو اپنی سجدہ یہ ہوگی حامد تو اپنی سجدہ یہ ہوگی حامد خمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا حمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا شفیع خیر الانام ہوگا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے انشاءاللہ حضور کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ ملے گا میرے مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے اخلاق انبیاء انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ آج مدنی پھول بیان ہوں گے جی ہاں سب کس طرح پیدا فرمائیں گے
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو فضیلت اور مقام اور بلند درجہ عطا فرمایا
جی
اور ان دیگر جو انسان ہیں انہیں ان کی پیروی کا حکم ارشاد فرمایا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کی جتنی پیروی کرے گا ان کے اخلاق ان کے اعمال اور ان کے جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے
ان کے اوصاف
اوصاف
اعمال سے مراد ظاہر سی بات ہے کہ جو اعمال شرع ان کی شریعت میں تھے وہ تو اب منسوخ ہو گئے تو اب تو ٹوٹلی اسلام پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا لیکن ان کے جو مبارک اوصاف ہیں ان میں سے اگر بندہ حصہ پانے کی کوشش کرے تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے
جنہیں اخلاق حسنہ بھی کہا جاتا ہے
سبحان اللہ
اور یہ وہ ہیں کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعتوں میں ہر ایک اس کو محمود اور اچھا کہتے آئے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ زندگیاں بسر کرتے آئے اللہ تبارک تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ اوصاف وہ اچھی باتیں جو آج بھی مسلمانوں کے لیے آج بھی لوگوں کے لیے رہنما اصول کی حیثیت رکھتے ہیں انہیں بیان فرمایا حضرت سیدنا زکریہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیٹا عطا فرمایا اور پھر اس کی جو خوشخبری عطا فرمائی حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اوصاف کو یوں بیان فرمایا فرمایا وبرم بوالدیہ ارشاد فرمایا یہ وہ ہیں حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے
سبحان اللہ
تو
سبحان
یہ
اللہ
وہ وصف ہے اور یہی وہ وصف ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان فرمایا. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا و علیہ السلام دونوں کا خاص طور پر قرآن مجید میں یہ وصف ذکر کیا گیا, اور ویسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا انہوں نے, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا چاہیے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اسلام کا وہ وصف ہے کہ جو دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں میں بھی تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی ہے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مزید جو ہے وہ انعام و اکرام یوں عطا فرمایا. اس کے اندر اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور ان کا جو طریقہ مبارک ہے اس پر عمل کی نیت ہو وہ بھی ثواب بندے کا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علیحدہ سے اس پر فرمایا, ایک تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اولاد کو اجر و ثواب ملے,
جی
اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. ایک یہ ہے کہ اولاد اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ والدین اس کی جانب جب دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, والدین اس پر فخر محسوس کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو وہ مشہور روایت ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کی طرف دیکھے, 100 مرتبہ دیکھے تو 100 حج کا ثواب ہے, 1 مرتبہ دیکھے تو 1 مقبول حج کا ثواب ہے. امام بیہقی رحمت اللہ تعالی شعب الایمان میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب باپ اپنے بیٹے کی جانب نظر کرتا ہے اور وہ بیٹا ایسا فرما بردار ہے, ایسا نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے کہ والد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اسے دیکھ کر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی والد کے دیکھنے کی برکت سے بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب بتا رہا ہے. اور ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علی مرد یا رسول اللہ اگر وہ 1 سے زائد بار دیکھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ 360 بار دیکھے اتنا اجر و ثواب بتا فرمائے. تو یہ اسلام کا ایک امتیازی وصف ہے, اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ ایسا خلق ہے کہ جسے اپنا کر ہم یقیناً دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق میں سے بھی حصہ پانے میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں, اور خود نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں, ان کی سنت پر بھی عمل کر کے ہم انشاءاللہ الرحمن حصہ پانے میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں.
سلمان بھائی, والدین کی کتنی اہمیت ہے, ایک تو ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا ہے لیکن ان کے حقوق بھی بندے پر لازم ہے. آج ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا مال ماں باپ پر خرچ کر دے یا چند دن ان کی خدمت کر لے تو دل میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کر دیے اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. یہ بھی اللہ ماشاء اللہ کہ ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کی بیماری کے عالم میں ان کی اولاد ان کی خدمت کرے, ورنہ عموماً ایسا نظر نہیں آتا, بلکہ اولاد اگر منہ سے نہ بھی کہے تو اس کے عمل سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اب ماں باپ کی ان خدمت کرنے والے معاملے سے تنگ آ چکے ہیں, عاجز آ چکے ہیں, اور موت کا انتظار کیا جاتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتریں اور ہماری جان چھٹے. اعلیٰ حضرت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان سے کسی نے سوال کیا کہ اولاد پر ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں. آج ہم غور کریں کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیسا بیہیو ہے, ہم کیسے معاملات رکھتے ہیں, جس چیز کو ہم حسن سلوک کا نام دے رہے ہیں آیا وہ حسن سلوک کے مرتبے پر پوری اترتی ہے یا نہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ والدین کا اولاد پر کتنا حق ہے, تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اتنا ہی کہ ادا ناممکن ہے.
اللہ اکبر,
اولاد پر ماں باپ کے اتنے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا امپوسیبل ہے. پھر اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں مگر یہ کہ اگر ماں باپ مر جائیں, مثال کے طور پر سپوز اگر ماں باپ مر جائیں تو یہ اولاد ان کو اثر نو زندہ کر سکے تو کرے, کیونکہ والدین کون ہیں. آج میرے پاس مال آ گیا, منصب آ گیا, آج میرا دنیا میں نام ہے, سب کچھ ہے میرے پاس, یہ سب کچھ مجھے حاصل کیوں ہوا کہ میرا وجود ہے, میں موجود ہوں تو میرا مال بھی ہے, میرا نام بھی ہے, میری شہرت بھی ہے, لیکن میرا وجود کس کا صدقہ ہے. اس عالم اسباب میں ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ, لیکن اس عالم اسباب میں بندے کی تخلیق کا سبب کون ہے, اس کے ماں باپ.
سبحان اللہ. تو ماں باپ کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے, یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے. ماں باپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اولاد بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں سیکھنے کا ذہن بنتا رہے گا اور ان پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق ملتی رہے گی. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اخلاقی انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہے. خوش نصیب ہے وہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے, اور بڑی شقاوت ہے اور بڑی بدبختی ہے اس کے لیے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے یا جس کے شر سے اس کے والدین جو ہے یہ پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ و مامون فرمائے. جی اشفاق بھائی کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا موضوع اخلاق انبیاء ہے. جی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ برگزیدہ ہستیاں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے مخلوق کی طرف ہدایت کا پیغمبر بنا کر بھیجا, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی نے معصوم بنایا, انہیں ہر گناہ سے, ہر برائی سے, ہر طرح کی سخت دلی سے محفوظ فرمایا, اور انہیں بہترین اوصاف و خصائل عطا فرمائے, اور انہیں ایک رول ماڈل بنایا لوگوں کے لیے, مخلوق کے لیے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ الست کو بھی یاد کرواتی ہیں. جب مخلوق پیدا نہ ہوئی تھی, بنی نوع آدم کا وجود نہ تھا, ساری ارواح کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا رب ہونے کا بیان فرمایا, پوچھا الستو بربکم قالو بلا, سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے, سب ارواح نے اس بات کا بیان کیا. تو دنیا میں آنے کے بعد بھی کئی اولیاء تو ایسے گزرے جن کو یہ اپنی روح کا کیا گیا وعدہ بھی یاد تھا, لیکن عام آدمی کے لیے کہ جو اس دنیا میں پیدا ہوا اور بہت سارے مراحل اور اسٹیجز سے گزر کر ایک بلوغت پر پہنچا, تو اس کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام گویا ایک ریمائنڈر کے طور پر کہ اس وعدے کو یاد کروانے کے لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے, ایک ماننا ہے, اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کے پیغامات کو سر تسلیم خم کرنا ہے, اس کے لیے یہ انبیاء تشریف لائے. جیسا کہ ہم نے تلاوت سنی تو اس میں بھی ہم نے یہ آیات سنی سورہ نساء کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر فرمایا. یوں تو قرآن پاک میں 25 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے, کئی انبیاء کے مبارک نام ہم نے تلاوت میں سنے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بعثت کی ایک وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے رسولا مبشرین و منذرین, یہ رسول خوشخبریاں سنانے والے اور ڈر سنانے والے, یہ اس لیے تشریف لائے لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, کہ ان لوگوں پر, عام لوگوں پر کوئی عذر, کوئی بہانہ نہ رہے ان نبیوں کے آنے کے بعد کہ ہمیں تو کوئی آیا ہی نہیں ڈر سنانے والا, پوچھنے والا. تو اس آیت میں جہاں پر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے, وہیں پر ان کے دو اوصاف بھی بیان کیے گئے کہ وہ مبشرین ہیں اور منذرین ہیں, وہ ڈر سنانے والے ہیں اور خوشخبریاں دینے والے ہیں. اور اگر دوسری انداز میں کہا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں, اس کی عطاؤں اور اس کی جنت کا ذکر کرنے والے ہیں, اور اس کے غضب سے, اس کی جہنم سے ڈرانے والے ہیں. اور یہی کام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی امت کو دیا گیا, آپ کی امت کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, دیگر اولیاء عظام, اور پھر تمام مومنین کا یہ وصف ہے اور آپ کا یہ فریضہ ہے, یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنے اپنے تئیں اس کام کو, اس فریضے کو سر انجام دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں, اس کی خوشخبریاں سنائیں اور اس کے عذابات سے لوگوں کو ڈرائیں.
وہ کام جو انبیاء کرام علیہم السلام فرمایا کرتے تھے, اب حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا, تو اب وہ کام حضور کی امت کے سپرد کر دیا گیا. امت جو ہے اس کام کو جاری رکھے.
ہم یہ سمجھتے ہیں سلمان بھائی کہ ہمارا کام ہے کہ ہم خود سدھر جائیں, ہماری اصلاح ہو جائے, اور اس کے لیے بندہ کوشش کرے, اور بعض اوقات اس کی طرف لوگ آتے ہیں, بلکہ کئی لوگ آتے ہیں, رمضان شریف میں زیادہ لوگ اس کی طرف آتے ہیں اپنی اصلاح کی طرف, لیکن یہاں پر ہمارا کام ختم نہیں ہو جائے گا. یعنی میں سدھر گیا, یا میں سدھر جاؤں, یا میں سدھرنے میں لگ جاؤں, بہتر یہی بات ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں سدھرنے میں لگا ہوں, سدھرا نہیں ہوں. جو اپنے آپ کو سدھرا ہوا سمجھے وہ سدھرا ہوا نہیں ہے. تو بندہ جب سدھرنے
کی حاجت ہے,
جی
اس کو سدھرنے کی حاجت ہے,
ابھی اس کو سدھرنے کی حاجت ہے. جو سدھرنے میں لگ گیا اس کا کام ختم نہیں ہو گیا, اس کا فریضہ ختم نہیں ہو گیا, دوسرا اسٹیج باقی ہے, اور وہ ہے دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرنا, جسے دعوت اسلامی نے ایک بہت ہی آسان جملے میں دے دیا ہے مدنی مقصد کے طور پر, کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.
سبحان اللہ,
گویا اس میں دونوں فریضے مسلمان کے بیان کر دیے گئے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں خود بھی بچنا ہے گناہوں سے, اور اپنے معاشرے میں موجود افراد کو بھی بچانا ہے, بلکہ اپنے گھر میں موجود افراد کو بھی بچانا ہے. قرآن کریم نے حکم دیا ہے خو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. مہروز بھائی, انبیاء کرام کا یہ وصف جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے اور لوگوں کو راہ خدا دکھانے والے, بتانے والے, رستہ چلانے والے. لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے سراؤنڈنگ ایریا میں یا ہماری کمیونٹی میں جہاں ہم رہ رہے ہیں, وہاں لوگ بولتے ہیں بھائی اپنے آپ کو دیکھو, اپنی قبر میں جانا, تم نے اپنا حساب دینا ہے, اپنی فکر کرو, ہماری فکر کرنے کی کیا حاجت ہے. اچھا, اگر کوئی نیکی کی دعوت دیتا بھی ہے, برائی سے روکتا بھی ہے, تو اس کو بولیں گے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو یعنی بندے کو, سامنے والے کو اگر کسی نے نیکی کی دعوت دی بھی ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی بات کو لیں, اس کی بات کو پازیٹو لیں, اس پر عمل کریں, یہ کرنے کی بجائے اسی کے اوپر ایک کہانی بنا کے تھوپ دیں گے, کیا فرمائیں گے آپ؟
سلمان بھائی, یہ بھی اخلاق انبیاء علیہ السلام سے ہے کہ کسی کی اچھی بات کو قبول کرنا, کسی کے اچھے مشورے کو قبول کرنا, یہ اخلاق انبیاء میں سے, اور خود سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا اخلاق ہے یہ کہ اگر کوئی شخص اچھی بات کہتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عالم کون, جاننے والا کون, بہتر اخلاق کا مالک کون, کہ رب کریم نے خود ان کے اخلاق کی تعریف اپنے پاکیزہ کلام میں فرمائی, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو جس کے اخلاق کو رب کائنات نے کامل فرمایا, عظیم فرمایا, تو اس سے بڑھ کر کون ہوگا؟ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لوگوں کی جو اچھی بات ہوتی اسے قبول کرتے, اسے قائم رکھتے. کئی ایسی احادیث ملیں گی آپ کو کہ دین اسلام کی تشریف آوری کے بعد بھی دین اسلام سے پہلے ہونے والے کاموں کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا. اسی طریقے سے جب کسی بات میں مشورہ فرمایا تو حقیقی مشورہ فرمایا, اور پھر صحابہ اکرام علیم رضوان کی طرف سے جو رائے آئی, بعض اوقات وہ رائے قبول فرمائی اور وہ رائے مقبول بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئی. اچھا, پھر آپ نے کیونکہ آج کے دور کی بات کی ہے, تو دیکھیں آج کے دور میں بھی ایک تو یہ آواز لگتی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ بھائی ہمیں کیوں سمجھا رہا, تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے, ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے, تم اپنی دیکھو, ہم اپنی دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جتنا میڈیا فاسٹ ہو رہا ہے, جتنی یعنی اب وہ ایک علم کی غیر حقیقی جستجو بڑھ رہی ہے, میں اسے کہوں گا علم کی غیر حقیقی جستجو بڑھ رہی ہے, تو لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں, اب نام وہ کچھ بھی دیں, ہم کسی طریقے سے کامل بن جائیں, ہم ایسے بن جائیں آئیڈیل سچویشن پہ ہم آ جائیں, تو لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم بہتر ہو جائیں, لیکن اس کے لیے وہ رستہ غلط انتخاب کرتے ہیں اور وہ ایسے افراد, ایسے اداروں کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کے اخلاق کو مصنوعی طور پہ سنوارتے ہیں, جبکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی اور ان کا جو انداز اصلاح تھا وہ حقیقی اصلاح والا, وہ حقیقی اخلاق کو مزین کرنے والا تھا. یہ بات میں نے کیوں عرض کی کہ مصنوعی طور پر وہ اخلاق کو سنوارتے ہیں؟ ایک بات نگران شورا نے فرمائی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ حقیقی طور پہ چیزوں کو سنوارنا الگ چیز ہوتا ہے اور مصنوعی طور پہ سنوارنا الگ چیز ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ جی منہ سے بدبو آتی ہے, منہ سے بو آ رہی ہے, بری بو آ رہی ہے, تو اس کا ایک علاج تو یہ کہ جی پیٹ کا علاج کیا جائے, پیٹ کی خرابی کی وجہ سے آ رہی ہے تو اس کی پیٹ کی خرابی کو دور کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ماؤتھ فریشنر جو ہے وہ یوز کیے جائیں. اب ماؤتھ فریشنر جو یوز کریں گے آپ تو یہ مصنوعی علاج ہے اس کا. ایسے ہی جب ہم اپنی اخلاق و عادات کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں, کامیابی کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں, تو ہمارا جو انتخاب ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. انتخاب وہ ہونا چاہیے جو قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں عطا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. اور یہ انبیاء اکرام علیہ السلام وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ ایک ہے نا کہ کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بری ہے, یہ پتہ کیسے چلے؟ تو انبیاء کی ذات وہ ہے, اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق ایسی فرمائی اور ان کا مزاج ایسا بنایا, ان کی فطرت کو ایسا بنایا کہ جتنے اچھے اوصاف تھے وہ ان کی بارگاہ میں, ان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہی اچھے ہوئے. علماء نے, مفسرین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اچھائی اخلاق کے اعتبار سے, عادات کے اعتبار سے اچھائی ہے کیا؟ اچھائی ہے ہی وہ کہ جسے بارگاہ رسالت میں حاضری کا موقع ملا ہے وہ اچھائی ہے, اور جسے بارگاہ رسالت میں حاضری کا موقع نہیں ملا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عادت سے بری ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عادت سے بچے ہوئے ہیں, بچتے ہیں, اس کو اختیار نہیں کرتے, ناگوار سمجھتے ہیں, تو پھر وہ اچھی نہیں ہے. تو ہمیں انبیاء اکرام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے، اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے کہ جن کے کردار کی پاکیزگی کو، ستھرائی کو، بڑائی کو، عظمت کو رب کریم نے اپنے پاکیزہ کلام میں بیان فرمایا.
اچھا، یہ جو حضرات ہیں انبیاء اکرام علیہم السلام، یہ ایک لیڈر کے طور پر تشریف لاتے تھے، ایک انہیں سربراہی کرنی ہوتی تھی، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیڈرشپ اسکلز وہ عطا فرمائے تھے کہ یہ لوگوں کو لے کے چل سکیں، اور ان کے انداز اور ان کے اخلاق سے یہ بات بخوبی ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ لوگوں کو لے کے چلتے تھے. آج کا جو موضوع ہے بالخصوص ان حضرات کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو گھر کے سربراہ ہیں، جو اپنے آفس کے سربراہ ہیں، جو مینیجرز ہیں، جو ایم ڈیز ہیں، جو اس سے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، ان کے لیے بھی بالخصوص ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ کون سے اوصاف ہوتے تھے، وہ کیا ان کی باتیں ہوتی تھیں کہ وہ لوگوں کو لے کے چلتے تھے. بالخصوص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کو بھی ہم بیان کریں گے کہ وہ کن طریقوں سے لوگوں کے دلوں کو لبھاتے تھے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے تھے. اور تو یہ جو عطائے مصطفیٰ ہے، یہ بھی لوگوں کو اپنا بناتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کسی کو کچھ دیں گے تو وہ آپ کا ہو جائے گا، آپ وفا دیں گے وہ آپ کا ہو جائے گا.
بس بیان ہوا حضور کا، فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. یہ حضور علیہ السلام کا عفو، حضور علیہ السلام کا درگزر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، یہ وہ مبارک اوصاف بنے کہ وہ لوگ جو پہلے جان کے دشمن تھے، وہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطائیں، یہ انداز دیکھ کے حضور کے جان نثار بن گئے.
سلمان بھائی، آیت کریمہ کے ضمن میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. انہوں نے فرمایا یہ آیت نازل کب ہو رہی ہے؟ جب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کے درمیان ہیں، اور وہاں پہ اپنے کردار کی چاشنی سے ماحول کو گویا کہ خوشگوار بنا رہے ہیں. کسی دشمن کی یہ مجال نہیں ہوئی اس آیت کے نزول کے بعد بھی کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار و اخلاق کو.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
میں روز بھائی نے جو وجہ اسی آیت میں بیان کی، اس کے ساتھ ایڈ کر دوں، راشد بھائی بیان کریں کہ آگے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، تین چیزیں کہ آپ ان سے درگزر فرمائیں. اب درگزر کیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چادر کو کوئی کھینچتا ہے، گردن تک خراش پڑ جاتی ہے، پھر بھی حضور درگزر فرماتے ہیں، پھر ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. واستغفر لہم کیسے پورا ہوا؟ کہ ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ کئی کئی گھنٹے سجدوں میں پڑے ہیں، ساری ساری رات اپنی امت کے لیے قیام فرماتے ہیں. اس سے بھی محبت بڑھتی ہے نا کہ یار ہمارے آقا ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں، ہمارے نبی ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں. پھر تیسرا وشاورہم فی الامر، ان سے آپ مشورہ کیجئے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے حقیقی مشورہ، جیسے بڑا پیارا مہروز بھائی نے کہا حقیقی مشورہ، ایک تو ہم نے طے کر لیا ہوتا ہے، ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، اور خالی خالی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا کہتے ہو، میں تو کہتا ہوں یوں کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اوکے ڈن. اور اس نے بولا ہی نہیں ہے نہ مشورہ دیا ہے، اور خالی خالی مشورہ. حقیقی مشورہ فرماتے ہیں، اور کئی مقامات پر یہ مثالیں ہیں. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیک کر لیا، اور اپنے صحابی کے مشورے پر کوئی کام فرمایا، اختیار فرمایا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہمارے ان لوگوں کے لیے بالخصوص جو سربراہی کرتے ہیں، جو لیڈر کے طور پر، ضروری نہیں ہے لیڈر سیاست میں ہی ہو، لیڈر بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، ہر گھر کا لیڈر ہوتا ہے، سلسلوں کا لیڈر ہوتا ہے، جیسے آپ ہمارے لیڈر ہیں، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں. اور اس میں یہ مدنی پھول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملتا ہے.
سلمان بھائی نے ایک رحمت
فرمایا، مجھے بھی آپ نے آج لیڈر بنا دی ہے، اللہ برکت عطا فرمائے. ایک یہ الحمدللہ ہمارا سلسلہ ظاہر سی بات ہے یہ چلتا ہے، یہ ایک چین کے ذریعے سے ہی چلتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو بھی اس کرسی پہ آ جائے گا وہ لیڈر ہی بن جائے گا، اللہ جزائے خیر.
ایک حدیث شریف ضرور پیش کرنا چاہوں گا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے. پھر فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی قبر کعبے کے برابر تھی، بہت بڑی قبر تھی. اس نے عرض کیا آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کو عبد نبی بنائیں، اگر آپ چاہیں تو آپ عبد نبی بنے، اور اگر چاہیں تو بادشاہ نبی بنے. میں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے تواضع اختیار کرنے کے بارے میں مشورہ دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی اسی مضمون کی روایت موجود ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین سے مشورہ کیا تو جبریل امین نے اشارہ کیا کہ آپ عبد نبی بنے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں, اس حدیث کو بیان کر کے فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ لگا کر کبھی نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں ایسے کھاؤں گا جیسے اللہ کے بندے کھاتے ہیں اور ایسے بیٹھوں گا جیسے اللہ کے بندے بیٹھے.
اللہ اللہ اللہ,
کیا پیاری روایت ہے, مجھے بڑا مزہ آیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. راشد بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں, بالکل بات میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, آپ میں دیکھ رہا ہوں, ظاہر سی بات ہے اللہ جزائے خیر آپ فرمائے, لیکن مدنی پور دے رہے ہوتے ہیں باری آ ہی جاتی ہے, اللہ جزائے خیر دے آپ کو, آپ کی ہمت کو, آپ کے صبر کو, آپ کی برداشت, لاکھوں سلام ماشاء اللہ. بات میں کنکلوڈ کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دین اسلام کا یہ حسن ہے, اخلاق انبیاء کرام علیہ السلام, اشفاق بھائی بات ہوئی نا جی, دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ جس طرح ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں ویسے ہی ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں. یہ اسلام کا حسن ہے, اسلام نے ہمیں با ادب بنایا ہے, اسلام نے ہمیں مطیع و فرما بردار بنایا ہے, اور اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کا ادب بھی کرنا ہے, ان کا احترام بھی کرنا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی آئے سارے شان والے ہیں, لیکن ان سب شان والوں میں جو سب سے اعلیٰ شان ہے یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. امام اہل سنت نے کیسے پیارے انداز میں اس کو بیان فرمایا, تور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار, سارے بالاؤں میں بالا رہی بالا یہ دوست. انبیاء کرام سارے بالا ہیں, سارے شان والے ہیں, سارے عظمت والے ہیں, لیکن ان سب عظمت والوں کی آقا ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو انبیاء کرام کی انشاءاللہ اخلاق کی بات بھی ہوگی. جی راشد بھائی کیا فرمایا,
سب مکان تم لا مقام تن ہے تم جانے صفا ہو.
سبحان اللہ.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ساری کائنات کے لیے نمونہ اخلاق ہے.
جی
مہروز بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ انبیاء کرام کے جو اوصاف کلام مجید میں یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں ذکر کیے گئے ان کو اپنانا چاہیے. اب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انبیاء کو ایک خاص خاص حسن اخلاق کی نو سے مختص فرمایا, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے انبیاء کے اوصاف اور اخلاق کا جامع بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کی سیرت اور ان کے اوصاف بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی, اور اے محبوب فبہداہ مقتدی, آپ ان کی ہدایت کی پیروی فرمائیں. تو اس آیت مبارکہ کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ آپ کی ذات میں تمام انبیاء کے اوصاف جمع ہو گئے, جس کو امام بصیری نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا قصیدہ بردہ شریف میں کہ فاق النبیین فی خلق و بھی خلق ولم یودانوہ فی علم ولا کرم, کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن سیرت اور حسن صورت میں تمام انبیاء پر سبقت لے گئے, کوئی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رتبہ معرفت اور مرتبہ اخلاق تک نہ پہنچ سکا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کا شعر بھی ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ ہو با ہما دار اند تنہا داری.
سبحان اللہ. سلمان بھائی معاشرے میں اگر ہم نے قابل اعتماد بننا ہے تو بہت ساری اوصاف ایسے ہوتے ہیں, بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں جن کو اپنا کر بندہ معاشرے میں اپنا اعتماد بحال کر سکتا ہے.
جی
ایک عام شخص بھی اگر جھوٹ بولے, خلاف واقع بات کرے, سچائی کو نہ اپنائے تو لوگ اس کا اعتبار
نہیں کرتے,
کھو بیٹھتا ہے وہ اپنا اعتبار.
جی
لیکن نبی جو ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے کہ ایک عام بندے کی بات پر تو آپ اپنا معاملہ حل کروائیں گے یا اپنے دل کا اطمینان پائیں گے, لیکن نبی کی بات, نبی کا قول وہ حیثیت رکھتا ہے کہ امتی کا ایمان نبی کے قول کی تصدیق پر موقوف ہوتا ہے, کہ نبی نے جو کہنا ہے وہ امتی نے مان کر ایمان لانا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء ہوں, تمام انبیاء میں یہ وصف یکساں اور نمایاں ہے کہ اللہ کا ہر نبی سچا ہے.
سبحان
اور اللہ تعالی نے اس وصف کو اپنے انبیاء کے مقام مدہ میں, اپنے انبیاء کی خوبیوں میں شمار فرمایا. میں چند آیات ذکر کرتا ہوں. سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوق میں افضل ہیں, ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم, اے محبوب کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو, انہ کان صدیقا نبیا,
سبحان
اللہ, وہ صدیق سچ بولنے والے اور غیب کی خبریں دینے والے تھے.
سبحان اللہ.
آگے ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس, اے محبوب کتاب میں ادریس کو یاد کرو, ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرو, انہ کان صدیقا نبیا,
کہ ادریس میرا بندہ صدیق سچ بولنے والا
اللہ
اللہ خبریں اللہ دینے والا تھا.
سبحان
آگے ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل
اللہ اللہ
کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے کہ ویسے تو ہر نبی سچا لیکن ان میں سچائی کا صدق کا وس نمایاں تھا. صدر الافاضل اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے کہا کہ آپ اس مقام پر ٹھہریے میں کچھ دیر میں آتا ہوں, میرے آنے سے پہلے آپ یہاں سے جائیے گا نہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کے انتظار میں وہیں کھڑے رہے, تین دن آپ اس کے منتظر رہے, اس کا انتظار کرتے رہے, وہ شخص نہ آیا.
اللہ
یعنی
اللہ
اپنے وعدے کے اتنے سچے اور قربانی دینے کا
اللہ اللہ اللہ
جو آپ نے وعدہ کیا تھا اپنے والے سے, اس وعدے کو کیسا وفا کیا کہ آج تک مسلمان اس کی یاد کو جاری رکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وذکر فی الکتاب اسماعیل کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو انہ کان صادق الوعد کہ وہ وعدے کا سچا تھا.
اللہ
سچائی کتنی اچھی چیز ہے. ایک حدیث پاک ذکر کرتا ہوں, جامع ترمذی کی روایت ہے, سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصدق سچائی کو سچ بولنے کو لازم پکڑ لو اپنا لو. کیوں؟ ارشاد فرمایا فإن الصدق يهدي إلى البر
اللہ اکبر
سچائی جو ہے یہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے.
سبحان اللہ
وإن البر يهدي إلى الجنة اور بھلائی جنت
اللہ
کی طرف لے جاتی ہے.
سبحان
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق
اللہ
بندہ
اللہ
سچ بولتا رہتا ہے, سچ کی تلاش میں رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدیقا مقام وہ آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے.
اللہ اللہ سبحان اللہ کیسے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہمارے راشد بھائی نے. بہروز بھائی آپ صاحب آپ بھی اس پر مدنی پھول دیں. آج کل تو ہمارے یہاں کہتے ہیں بھی سچائی کا تو زمانہ نہیں رہا, سچائی کا زمانہ گزر گیا بھائی. اب تو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا, کاروبار نہیں چلتا, معاملہ نہیں چلتا, تعلق نہیں چلتا, رشتہ نہیں چلتا. جھوٹ تو اب دیکھیں نا ضرورت بن گیا ہوا ہے. تو یہ تو آپ کب کی باتیں کر رہے ہیں, پہلے کی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ دور ہوگا. اب تو جھوٹ کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی.
کہنے والا خود کیا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟
خود تو کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولا جائے. کیسے جائے؟
زمانہ تو نہیں گیا اس کا مطلب ہے.
صحیح مدینہ
کا مطلب ہے زمانہ تو نہیں گیا. یہ جو کہہ رہا ہے کہ سچائی کا زمانہ نہیں رہا, یہ جب کسی سے خریداری کرنے جاتا ہے تو یہ چاہتا ہے مجھ سے سچ بولا جائے, جب یہ رشتے ناطے کے لیے جاتا ہے چاہتا ہے مجھ سے سچ بولا جائے. تو زمانہ تو نہیں گیا, البتہ طبیعتوں میں فطور آ گیا, طبیعتوں میں خرابی آ گئی. اور طبیعتیں کیونکہ اب وہ چیزوں میں ملاوٹ ہو گئی ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہو گئی ہے, تو طبیعتوں میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے. اور طبیعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کچھ ہو, یعنی لوگ ہمارے ساتھ کچھ اور معاملہ کریں اور ہم لوگوں کے ساتھ ہمیں چھٹی مل جائے, ہم جو دل چاہے کریں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں سچی پذیرائی تھی اور آج بھی سچی پذیرائی ہے. اور کوئی دین, کوئی ملت, کوئی جغرافیہ ہو, سچ ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے, ایک ایسی آفاقی خوبصورتی ہے کہ اس کو کوئی کسی قوم کسی گروہ کے افراد جو ہیں
وہ ڈینائی
نہیں کرتے, اس کی مذمت نہیں کرتے, اس کو قبول کرتے. اور سچے آدمی کی آج بھی ویلیو ہے,
آج بھی ویلیو ہے. مدینہ مدینہ جی آپ
اگر واقعی ایسا ہے, کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی زمانہ نہیں رہا, تو اب اگر زمانہ نہیں رہا تو ایسے زمانے میں سچ کی زیادہ حاجت ہے.
اللہ اکبر
کہ اس زمانے میں سچ بولا جائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اگر ایسے وقت میں کوئی سچ بولے گا تو اس زیادہ اجر و ثواب ملے گا, اس
سے
آخرت کی اس کی بہتری ہوگی اور دنیا بھی اس کی بہتر ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اوصاف ذکر فرمایا مومن کے, ارشاد فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا.
اللہ
سچائی اور صدق کی اس قدر اہمیت ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر ایک دو اور اسی طرح کی باتیں پوچھی, پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں
جی
جو سید الانبیاء کا جو اخلاق کریمانہ ہے
جی,
پھر وعدے پر پابندی اور سچائی کا ایسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عمل کریں اور اپنے امتیوں سے اپنے صحابہ کرام علی مردوان سے بھی فرمائیں, تو یقیناً یہ وہ طریقہ کار ہے جو دنیا کے اندر صحابہ کرام علی مردوان نے جو مقام, جو مرتبہ, جو عزت, جو شہرت, جو ناموری اور جو ترقی اس زمانے میں ظاہر کے اعتبار سے امن چین سکون کے اعتبار سے
اللہ آپ اللہ اللہ
جو اس زمانے میں تھی وہ سچ کی مرہون منت تھی. آج اگرچہ ہم ظاہری اعتبار سے مطلب کچھ تبدیلی آ گئی ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, لیکن آپ افراتفری دیکھیے سکون کتنا برباد ہوا ہے. یعنی ہر شخص جو ہے وہ شکوا کنا ہے اس اعتبار سے کہ میری زندگی میں جو ہے وہ اطمینان, وہ چین, وہ سکون نہیں رہا. وجہ کیا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھیں ان سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی گئی ہے, اور ان سے منہ موڑ کر جس ترقی کی جانب ہم بڑھے ہیں وہ ترقی نہیں ہے بلکہ وہ دراصل تنزل ہی ہے.
سلمان بھائی, یہاں ایک بات عرض کروں سچ اور جھوٹ کے تناظر میں, کہ بالخصوص دو مواقع مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ بہت کثرت کے ساتھ جھوٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں. ایک مارکیٹ بازار, اور دوسرا جب کسی کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے, لڑکے لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہوتا تو وہاں پر. میں دونوں جگہوں کی بات عرض کروں, میں اپنے اشفاق بھائی ہیں, یہ مارکیٹ کی بتائیں گے کہ جب رشتہ طے ہو رہا ہے اگر اسی وقت سچی سچی باتیں کر لی جائیں نا تو اگر معاملہ بننا ہے تو بن جائے گا, اور بننے کے بعد آگے کی جو زندگی ہوگی نا وہ بڑی خوشگوار ہو جائے گی. اگر اس وقت جھوٹ بولا, اس وقت جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ دکھا دیا, سب تو نہیں کہوں گا لال باغ کہوں گا, وہ دکھائے سب باغ کیوں کہوں گا, سب باغ تو اچھے ہوتے ہیں, تو پھر آگے کی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ بھی پھر سرخی سرخی پہ چلی جاتی ہے. مارکیٹ کی جہاں تک بات ہے, یہ تجربہ ہے, مشاہدہ ہے. لوگ کہتے ہیں, تاجر حضرات بات کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں ہے, کسٹمر مانتا نہیں ہے, یوں نہیں ہے, وہ نہیں ہے, لیکن تجربہ بھی ہے, مشاہدہ بھی ہے. سچ بولے نا تو ایسی برکت اترتی ہے, ایسا سکینہ اترتا ہے کہ جو بولے نا پھر وہی جانے اس کا ثواب.
کیا بات. اچھا, بولے نہ بولے, آپ دیکھیں جو سچ بولنے والا تاجر ہوگا نا اس کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی. کیوں ہوگی؟ کہ آپ نے ایک بار ڈیلنگ کی, ایک بار تو آپ مال مہنگا لے کے گئے مجھ سے, آپ جو ہے وہ اسے استعمال کریں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ یار یہ واقعی چیز جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے چل رہی ہے, لانگ ٹائم جو ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ زیادہ ہے, تو اگلی بار وہ کسی اور کو ریکمینڈ بھی آپ کی دکان کا کرے گا. جی بالکل ایسا ہی.
ایک تاجر اسلامی بھائی صوفوں کا کام کرتے ہیں, ان سے ایک اسلامی بھائی جو تھے وہ بات چیت کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ صوفے چاہیے, اس طرح کا سامان چاہیے. اب وہ بندہ بول رہا تھا بھائی, ایک اسلامی بھائی جو بات کر رہا تھا کہ یار ہمیں گھٹیا قسم کا ہی دے دو, یہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو آپ دکھا رہے ہیں جو آپ کو چاہیے آپ کو اس رقم سے کم کا نہیں ملے گا, اور ہم جو بنا کر دیں گے وہ اتنے اتنے سال تک جو ہے وہ چلے گا,
کم سے کم
اتنے سال تک چلے گا. تو یہ انداز ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جو ریئلٹی ہے بیان کر دیں. رزق اگر آپ کا جو ہے وہ لکھا ہوا تو آپ کو مل کے رہے گا. حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا واقعہ علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قوت القلوب کے اندر بیان فرمایا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں گئے, باہر آپ نے دیکھا ایک جو ہے وہ حبشی شخص جو ہے غلام بیٹھا ہوا تھا, آپ نے اپنی زرہ اس کو دے دی, زرہ دے دی, اور آپ جب جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اندر گئے اور جب باہر آپ تشریف لائے تو وہ زرہ جو ہے وہ وہاں سے لے کر بھاگ چکا تھا. آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں مساجد میں بعض کا جوتے جو ہے وہ لوگ کوئی غلطی سے پہن جاتے ہیں, کوئی لے کے بھاگ بھی جاتے ہیں. تو چلیں, بہرحال اللہ رحمت فرمائے ہمیں, اس آزمائش سے اللہ محفوظ فرمائے. کبھی جوتا چوری ہو جائے تو کسی کا جوتا نہیں پہننا چاہیے, یا اگر کرنا بھی ہے تو عادی طور پر کسی سے لے کر پہنا جا سکتا ہے, اور گھر پہ آ کے آپ اپنا جوتا پہن سکتے ہیں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کہ وہ غلام وہاں پر موجود نہیں ہے, آپ کرم اللہ وجہہ الکریم وہاں سے چلے, اور آپ جب بازار میں آئے تو دیکھا کہ وہ غلام جو تھا وہ آپ کی زیرہ کو بیچ رہا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی یہ زیرہ تو میری ہے اور تم جو ہے اس کو بیچ رہے ہو, وہاں سے لے کر اس کو جو ہے بھاگ گئے. اس نے کہا تھا نہیں آپ کی کہاں, یہ تو میری ہے. اچھا, آپ نے فرمایا قیمت بتاؤ. اس نے کہا دو دینار کی دوں گا, دو دینار دو سونے کے سکے دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دو سونے کے دینار دیے, دو سونے کے سکے دیے, اور اس سے زرہ لے لی. اور بعد میں اسے ارشاد فرمایا کہ میں جب مسجد میں گیا تھا تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں تمہیں دو دینار دوں گا, واپسی پر میں تمہیں دو دینار دوں گا. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دو دینار کا رزق لکھا, لیکن تم نے حرام کے ذریعے سے اس کو اپنا مقدر بنا لیا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا. تو ہم جھوٹ بول کے, یہ جھوٹ بولنے والے لوگ یہ برے لوگ تھے. آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام یہ سچے, بلکہ یہ تو ایسے کہ ان کی زبان سے جو بات ادا ہوتی تھی وہ ہو جایا کرتی تھی. ان کے برعکس جو ان کے خلاف جو لوگ ہوتے تھے ان کے اندر یہ گندی عادات ہوتی تھی, چغل خوریاں کرنا, جھوٹ بولنا, ظلم کرنا, کسی کو مطلب گھٹیا ذلیل دو ٹکے کا کر دینا, یہ ان کے کام ہوتے تھے. اللہ والوں کے یہ اخلاق اور یہ معاملات نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کن کے اخلاق بنانے ہیں، کن کا انداز جو ہے وہ لینا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے انداز میں سے حصہ پانا ہے یا جو برے لوگ تھے ان کے معاملات میں جانا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ اخلاقی انبیاء کرام علیہ السلام کا فیضان عطا فرما رہا ہے. بہت سارے مدنی پھول ہیں، مبلغین بھی انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، لیکن یہاں پر کچھ کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد بابر بن یونس اتاری ہے. ماشاء اللہ عز و جل سلمان بھائی، آج آپ کے سلسلے کا موضوع اخلاق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے. بہت ہی پیارا پیارا موضوع لے کر آئے ہیں آپ. اخلاق انبیاء میں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بھی کیا کہنے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب و بڑی شان کی ہے. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے.
سبحان اللہ، کیا بات. چلیں جی مرحبا، ماشاء اللہ آپ کا کال کرنا. مدینہ مدینہ جی.
محمد عمران نذیر اتاری خیر بلو کی. ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. آپ سے عرض ہے اس میں ہمیں یہ کلام سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دے.
واہ جی واہ، ماشاء اللہ. ہیڈ بلو کی سے آپ کا کال کرنا مرحبا. مدینہ مدینہ مرحبا.
ہند کے شہر کانپور سے اکرم اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آج انبیاء کرام کے اخلاق کے حوالے سے موضوع ہے. آج میری اتنی سی التجا ہے کہ پیارے پیارے اسد بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے.
آئے سبحان اللہ، بس اتنی کی فقط آنی ہے، پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. جی.
پاؤن نگر لارکانہ سے محمد رضا اتاری. سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ. مدنی مدینے والے نعت سنیے.
مرحبا ماشاء اللہ.
مجھے وہ نعت سنا دے وہ کمال حسن حضور ہیں
کہ گمان نقص جہاں نہیں. مدینہ مدینہ جی.
بھائی جان میری گزارش ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیجئے.
لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر.
ماشاءاللہ، آپ کے بہت سارے میسیجز بھی ہیں. ہمارے استاد مبشر مدنی صاحب ہیں، ان کا میسیج بھی ہے، کلام سننا ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. یہ ہیں جی کلام سننا ہے ہم نے. کون سا کلام سننا ہے جی؟ تو شاہ خوباں تو جانے جانا. کیا بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نہ سنا دے، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا. سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی آپ نے. کمال حسن حضور ہے، کلام سننا ہے. احتشام بھائی ہیں لاہور سے. یہ ہیں جی فہد اویس بھائی ہیں سردار آباد فیصل آباد سے. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. محمد دل نواز بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. یہ ہیں جی نام ان کا مینشن نہیں ہے، بہرحال بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. علی حبیب بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. محمد رضوان بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. یہ ہیں جی کیا نام ہے ان کا، نام سید محمد حسان عباس اتاری قادری. ٹھیک ہے جی، ان کے بھی اپریسیشن کا میسج ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کیجئے اشفاق بھائی اسد بھائی دونوں مل کے. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے نہیں. میں نثار تیرے کلام پر
بھائی مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟
حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جہاں اللہ تبارک تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے وعدے کے سچے ہیں، وہیں اللہ تبارک تعالی نے ایک اور وصف بھی ذکر فرمایا، فرمایا وکان یامر اهله بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربه مرضیا. ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یامر اہلہ اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے نماز کا اور زکات ادا کرنے
سبحان اللہ
اور سبحان خود اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ تھے
سبحان
تو
اللہ
یہ بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے ہے کہ خود تو اخلاق کردار اللہ تبارک تعالیٰ کی جو عبادت تھی اس کے جو عالی مقام تھے اس پر فائز تھے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ان باتوں کا حکم ارشاد
سبحان اللہ
کرتے
سبحان
تھے
سبحان اللہ
تو ہمیں ہمارے لیے حسن خلق جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں بندہ خود نماز پڑھتا ہے وہاں اپنے گھر والوں کو بھی اس کا سبق دے اس کے بارے میں بتائے اسی طرح زکات فرض ہے تو اس کے بارے میں بھی جو ہے اس کی ادائیگی کا ذہن بھی دیا جائے
رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی عبد الحبیب عطاری حافظ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں جی سگیری کیا فرمائیں گے موضوع ہے اخلاقی انبیاء کرام علیہ السلام
سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء کرام کے اخلاق تو واقعی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں کیونکہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں اور کسی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بڑی خوبصورت بات کتاب میں پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس سے جیسا دین کا کام لینا تھا
جی
اس کو ایسا حسن اور ایسا بے عیب بنایا
سبحان اللہ
انبیاء جتنے بھی گزرے
جی
سب ہی بے عیب تھے کیونکہ اگر کسی میں عیب ہو تو لوگ اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اخلاق اگر کسی کے خراب ہیں تو میں سمجھتا ہوں باقی سارے عیب ایک طرف
صحیح
اخلاق جس کے برے ہیں اس سے بڑا عیب کوئی بھی نہیں ہے
صحیح
آپ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہوں آپ کتنے ہی جناب پیسے والے کیوں نہ ہوں آپ کی گفتگو یا آپ کے بیان یا آپ کی عقل کے چرچے کیوں نہ ہوں لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو ساری دنیا میں آپ کہیں بھی ترقی نہیں کر سکتے تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی گزرے ایک اگر یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ کامن چیز سارے انبیاء میں کیا رہی تو یقیناً یہ وہ چیز رہی کہ وہ اخلاق کریمہ کے ایک اعلیٰ مرتبہ لوگوں کے لیے لوگوں کا رجوع اسی لیے تھا اور اگر اس بات کو پڑھیں اگر غور کریں کہ جس سے جتنا بڑا دین کا کام لینا تھا اس کو ویسا بے عیب بنایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے بڑا کام لینا
اللہ
نے ایسا بنایا جیسا کسی کو نہ بنایا
کام
آئے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ اس ٹاپک کو دیکھیں نا کہ جس سے جتنا کام لینا تھا ویسا اس کو بے عیب حسن والا لوگوں کے لیے مرجع بنایا یہ تو انبیاء کی بات ہو گئی اچھا اولیاء کرام کی اگر ذکر دیکھیں تو اولیاء کرام کے چہروں پر بھی ایسا نور عطا فرمایا کہ غیر مسلم دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان اچھا آج کے دور میں دیکھیں
جی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر اہل سنت کے چہرے پر جو کشش عطا فرمائی
سبحان اللہ
ہے جو بھی دیکھتا ہے وہ ہم پنجابی ایک منقبت پڑھتے ہیں نا جیڑا تکدا ایک واری وہ تکدا ہی جاندا ہے
سبحان
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو
جی
ایک ایسا عجیب کشش عطا فرماتا ہے جس کی برکت سے لوگوں کا رجوع ان کی طرف بڑھ جاتا ہے
مدینہ
تو
مدینہ
اخلاق یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ دل میں داخل ہونے کی چابی ہے
سبحان
اگر
اللہ
آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں کہ پیسوں سے لوگوں کا دل خوش نہیں کیا جا سکتا اخلاق سے لوگوں کے دل خوش
مدینہ مدینہ
اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے
سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی ہمارے اخلاق کو ہمارے کردار کو بھی ستھرا فرمائے بڑا پیارا مدنی گلدستہ سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں ایک واقعہ حدیث سے چاہیے اس مدنی گلدستے
آج کا جو واقعہ ہے نا سلمان
جی
کمال واقعہ
اچھا
یعنی واقعات ہو چکے ہیں
جی
تو ہم بیان کرتے ہیں یہ واقعہ ہونا ہے
سبحان اللہ
لیکن غیب بتانے والے نبی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا یقین کریں میں پڑھ رہا تھا
کون سی کتاب کا حضور یہ
بخاری شریف کا
اللہ اللہ آپ تو بخاری کے واقعات بیان کرتے ہی جا رہے ہیں ماشاءاللہ
بخاری شریف سے حدیث کا واقعہ اور جو ہونا ہے
جی
یعنی یہ کیسی غیب کی خبر ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی نبی پاک فرما رہے کیا ہوگا
وہ بیان
سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا
سبحان اللہ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم
میں حدیث رسول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہے ان کے علم کی اور ان کے مبارک فرامین کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے تو ہر لفظ موتی کی مانند ہے بلکہ کہنے دیجئے موتی کی مثال جچتی نہیں ہے نبی پاک کے الفاظ کی کیا بات ہے اللہ تبارک مطالعہ نے وہ کلام عطا کیا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں آج ایک شاندار واقعہ بخاری شریف سے پیش کروں گا جو ہونا ہے ابھی ہوا نہیں ہے مگر ہونا ہے مگر نبی پاک نے وہ منظر کشی کی ہے کہ سنتے جائیں ایمان تازہ کرتے جائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کے مقدمات سے فارغ ہو جائے گا تو ایک آدمی جو جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا وہ جنت میں سب دوزخیوں کے آخر میں داخل ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میرا منہ دوزخ سے پھیر دے کیونکہ اس کی بدبو نے مجھے مار دیا ہے اور اس کے شولوں نے مجھے جھلسا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تیرے ساتھ یہ احسان کر دیا جائے پھر کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ بندہ عرض کرتا ہے، مالک تیری عزت و جلال کی قسم میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا چہرہ دوزخ سے ہٹا دیا جائے گا، پھر جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو جنت کی شادابی، جنت کی رانائیوں کو جب وہ دیکھے گا، تر و تازگی کو دیکھے گا، تو عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے جنت سے تھوڑا قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ اور نہیں مانگے گا، اب اس کے علاوہ کچھ اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار، میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہو سکتا ہے تجھے یہ بھی مل جائے، پھر کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، اس کے بعد میں نے کوئی اور سوال نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دے گا۔ اب وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا اور جنت کی شگفتگی، اس کی لذت، اس کی تازگی کو محسوس کرے گا، تو وہ خاموش رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، پھر وہ کہے گا، یا ربی ادخلنی الجنہ، اے میرے پروردگار، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، افسوس تو کس قدر وعدہ توڑنے والا ہے، کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ تجھے مل چکا ہے اور کہ اس سے زیادہ تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے مالک، تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محروم القسمت نہ بنا، بس اللہ تبارک و تعالی اس کی سادگی پر اس کو جنت میں جانے کی اجازت عطا فرما دے گا، اور فرمائے گا، اب تو جتنا چاہے مانگ لے، وہ خواہش کرنے لگے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے یہ بھی دیا جاتا ہے، اس جیسا اور دیا جاتا ہے، بلکہ اس کا 10 گنا تجھے اور دیا جاتا ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ اس حدیث پاک کو پڑھ کر اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی مہربانیوں پر کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا میں بھی، یہ تو آخرت میں ہوگا نا، دنیا میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں، ہم ایک تمنا کرتے ہیں، یا اللہ یہ کام ہو جائے، بس پھر کچھ اور نہیں چاہیے، وہ کام ہو جاتا ہے، ہم کچھ اور تمنا کرتے ہیں۔ ایک طرف تمنائیں ختم نہیں ہوتی، دوسری طرف خطائیں ختم نہیں ہوتی۔ مجھے ایک بات بتائیں مدنی چل کے ناظرین، کوئی شخص ہماری ایک بات نہ مانے ہمیں اچھا نہیں لگتا، دو بار نہ مانے اور برا لگتا ہے، 3-4 بار ہماری بات نہ مانے پھر تو منہ نہیں لگاتے اسے، ختم دوستی، ختم رشتے داری، ختم، کہ کوئی بات نہیں مانتا، ہر بار الٹا کرتا ہے۔ سچ بتائیں، ہم نے کتنی باتیں نہیں مانی، ہم نے اللہ کے کتنے وعدوں کو، اللہ سے کیے گئے کتنے وعدوں کو پامال کیا، مگر وہ رب کریم نعمتیں دیے جا رہا ہے، عطائیں کیے جا رہا ہے، ایسا کریم اور کوئی نہیں ہے، وہ رحمان الدنیا والآخرہ ہے، وہ دنیا میں بھی رحیم ہے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں نا کہ دوزخ کے دروازے پر کھڑا شخص ہے، جو مانگتا گیا رب عطا فرماتا گیا، اور پھر جنت میں اس کی خواہشات سے بھی کئی گنا اسے عطا فرمائے گا، ایسا کریم مولا ہو اور اس کی نافرمانی کی جائے، اس کو ناراض کیا جائے، بلکہ اس سے دوستی کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس سے سچی محبت کرنی چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ اسی سے محبت کرنی چاہیے، اس کے فیصلوں پر اطمینان ہونا چاہیے۔ جب میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ میرے لیے برا نہیں سوچ سکتے، تو میرا رب کیسے میرے لیے غلط فیصلہ فرمائے گا؟ وہ قریب ہے، اس کے فیصلے میرے حق میں بہتر ہیں، اس کے فیصلے جو ہیں وہ مجھے قبول ہیں، وہ میرا مالک ہے۔ اللہ سے سچی محبت کیجیے، اللہ کے فیصلوں پر اطمینان رکھیے۔ ایک میرے بیچ اسلامی بھائی، ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک کی، تیسرے پارے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے ایک جیسی 10 ہیں، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ کے بدلے تو ایک ہی یوں سمجھیے برائی لکھتا ہے کہ اس کے فرشتے لکھتے ہیں، مگر ایک نیکی کرے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم رب عز و جل سے سچی محبت کر کے عبادتوں کی طرف اپنا شوق بڑھائیں، ہم رب کو ناراض کرنے والے کام نہیں کریں گے۔ اسے مانگ بھی لیجئے کہ مولا اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اپنے پسندیدہ کاموں میں ہمیں لگا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں غدی سے رسول لایا ہوں، حدیث رسول لایا ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. رکن مرکزی مجلس شورا ماشاءاللہ ہمیں واقعات بھی سنا رہے ہیں, نصیحت بھی کر رہے ہیں, اور اصح الکتب عبادہ کتاب اللہ بخاری شریف کی روایات اور واقعات ماشاءاللہ ہمیں سنا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کو سن کر, ان کو سمجھ کر, ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق کے رفیق مرحمت فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.